منگل 18 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں محبوبہ مفتی کی مخلوط حکومت کا ہنی مون اوور، کیا بی جے پی کی علیحدگی متوقع تھی؟
وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اس سے ہم پل آؤٹ کریں اور اس کشمیر کے نیریٹو کو استعمال کریں جو انڈیا کی جب جنرل الیکشنز آئیں گی اس میں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی زیر انتظام ریاست جموں و کشمیر میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے حکومتی اتحاد ختم کرنے کے بعد وزیراعلی محبوبہ مفتی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خبر کی تفصیلات حسن بلال سے سنیے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما رام مادھو نے ایک پریس کانفرنس میں حکومت سے الگ ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جموں اینڈ کشمیر میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی آزادی اور آزادی اظہار جیسے بنیادی حقوق خطرے میں ہیں۔ ادھر پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات موجود تھے، تاہم یہ فیصلہ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ دوسری جانب کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت سے الگ ہو کر جموں و کشمیر میں اپنی ناکامی سے نہیں بھاگ سکتی۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے 2018 کے انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق عمران خان کے اسلام آباد کے حلقہ این اے 53 کے لیے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، جبکہ بنو، لاہور اور کراچی سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے حلقہ این اے 245 کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جبکہ حلقہ این اے 247 اور این اے 241 کے لیے منظور کر لیے گئے ہیں۔ یمن کے شہر حدیدہ میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ بندرگاہ پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ سرکاری فورسز کے ذرائع کے مطابق انہوں نے ہوائی اڈے اور اس کی اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کی حکومت کو سعودی سربراہی میں قائم اتحاد کی حمایت اور مدد حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام، جمہوریہ کانگو اور میانمار سمیت دنیا بھر میں جاری تنازعوں کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل حسین عسکری بتا رہے ہیں۔
یو این ایس سی آر کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 6.8 کروڑ افراد یا تو پناہ کی تلاش میں ہیں یا پھر اپنے ہی ملک میں اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طویل عرصے سے جاری تنازعات، جن کے حل ہونے کی بہت کم امید ہے، ان کی وجہ سے پناہ گزینوں کا مسئلہ بھی جلد حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ یو این ایس سی آر کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ اتنے بڑے بحران کو دیکھتے ہوئے دولت مند ممالک سخاوت اور زیادہ مربوط رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ افراد کو پناہ دینے والا ملک ترکی ہے، جہاں 35 لاکھ افراد پناہ گزین ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چھٹی شاخ کے قیام کے لیے کام شروع کرے، جو کہ خلائی فوج ہوگی۔ تفصیلات سنیے فاران رفیع کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ خلا میں امریکی موجودگی ہی کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ خلا میں بھی امریکی غلبہ ہو۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اس نئی شاخ کے قیام سے قومی سلامتی اور معیشت کو مدد ملے گی، کیونکہ اس سے روزگار ملے گا۔ نیشنل سپیس کاؤنسل کے اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خلا میں محض امریکی جھنڈا لگانے اور قدموں کے نشانات نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خلا میں طویل مدتی امریکی موجودگی قائم کریں گے، معیشت کو توسیع دیں گے اور مریخ پر مشن کی بنیاد رکھیں گے۔
چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی تعلقات کو نقصان پہنچانے والے بیانات اور اقدامات سے گریز کرے۔ چین کا یہ رد عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 200 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات کی درآمدات پر محصولات لگانے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین تجارتی جنگ کا خواہاں نہیں ہے، تاہم وہ اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے غیر ملکی تارکین وطن کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کرنے کی پالیسی کا سختی سے دفاع کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسچن نیلسن نے کہا کہ امریکہ ایک شفیق ملک ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کانگریس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس الزام کی بھی تردید کی کہ کانگریس اور صدر ٹرمپ کے درمیان جاری کشیدگی میں ان بچوں کو مہروں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان امریکی صدر سے ملاقات کے اگلے ہفتے ہی 2 روزہ دورے پر چین پہنچے ہیں۔ احوال سنیے ذیشان حیدر سے۔
مارچ کے مہینے سے اب تک کم جونگ ان کا یہ تیسرا دورے چین ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کے دورے کے بارے میں چین کے سرکاری میڈیا پر رپورٹ کیا گیا ہے، تاہم دورے کی تفصیلات اور مقاصد بتانے سے گریز کیا گیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں ہونے والی بات چیت، شمالی کوریا پر لگی پابندیاں اور ملاقات میں جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے بارے میں وہ جو امریکہ سے وعدے کر کے آئے ہیں ان پر بات چیت کریں گے۔ چین پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ شمالی کوریا پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ ادھر امریکہ اور جنوبی کوریا تصدیق کر چکے ہیں کہ انہوں نے مشترکہ جنگی مشقیں منسوخ کر دی ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
خبروں میں آپ نے سنا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاستی حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست میں 3 سال سے بی جے پی اور وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی مخلوط حکومت تھی۔ بی جے پی کہتی ہے کہ ریاستی حکومت امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
تنازع کشمیر کیسے حل ہو، اس پر پی ڈی پی اور بی جے پی کے نظریات بالکل مختلف ہیں۔ بی جے پی ہمیشہ سے سخت موقف اختیار کرنے اور دستور ہند کے تحت کشمیر کو حاصل خصوصی درجہ ختم کرنے کے حق میں رہی ہے، اس لیے دونوں کی علیحدگی غیر متوقع نہیں تھی۔ شاید حیرت اس بات پر ہونی چاہیے کہ مخلوط حکومت 3 سال چل گئی۔ حکومت سے بی جے پی کی علیحدگی کا اعلان دلی میں پارٹی کے سینئر رہنما رام مادھو نے کیا۔
کشمیر گھاٹی میں آتنکواد، ٹیررزم اینڈ وائلنس بڑھ گیا، ریڈیکلائزیشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، پر مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہے کہ حالانکہ ہم بھی 3 سال سے اس سرکار میں بھاگیدار رہے ہیں، پھر بھی سرکار کا جو مکھیہ نیتروتو جن کے ہاتھ میں ہے، وہ ان ستھیوں کو سنبھالنے میں کہیں پورن روپ سے سفل نہیں رہے ہیں۔
سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا،
جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے کہ جموں کشمیر میں پاکستان سے بھی بات ہونی چاہیے، یہاں کے لوگوں سے بھی بات ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ راستے کھلنے چاہیے، اس پالیسی کے بغیر کوئی پالیسی نہیں ہے۔ مسکولر پالیسی یا سختی کی پالیسی یہاں نہیں چل سکتی۔ جموں کشمیر میں وہی کام، ٹریٹ جموں کشمیر ایز این اینیمی ٹیریٹری، یہ ہمارے دشمنوں کی ٹیریٹری نہیں ہے، ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کی ٹیریٹری ہے، اس لیے یہاں مسکولر پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔
محبوبہ مفتی نے گورنر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے اور ریاست میں اب گورنر راج کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ کانگریس نے پی ڈی پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے امکان کو خارج کر دیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد،
سیاسی طور پر، سماجی طور پر جموں کشمیر کو تو برباد کر رکھا ہے، آج ان حالات میں کون آلٹرنیٹ گورنمنٹ بنائے گا؟
ریاست کی دوسری بڑی جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات کو بہتر بنایا جائے اور اس کے بعد ریاستی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں۔
ان کو فوری طور گورنر رول لاگو کرنا ہوگا اور پھر کوشش کرنی ہوگی کہ ریاست کے جو بہت ہی زیادہ خراب حالات ہیں ان کو آہستہ آہستہ درست کرنا ہوگا۔
جب یہ مخلوط حکومت بنی تھی تو بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ بی جے پی کے ریاستی حکومت میں شامل ہونے سے حالات اور خراب ہوں گے۔ غلام نبی آزاد کے مطابق یہ خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔
کوالیشن گورنمنٹ کے دوران سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشن انٹرنیشنل بارڈر پہ، سب سے زیادہ سیکیورٹی فورسز مارے گئے، آرمی جوان مارے گئے، پولیس کے پیراملٹری فورسز کے لوگ مارے گئے، سب سے زیادہ سویلینز مارے گئے، سب سے زیادہ سویلینز زخمی ہوئے۔ آج جموں کشمیر کو برباد کر کے، تباہ کر کے اب بی جے پی سارا گناہ پی ڈی پی کے متھے پھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔
وفاقی حکومت نے اتوار کو ہی اعلان کیا تھا کہ وادی میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی جو رمضان کے دوران روک دی گئی تھی دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ رام مادھو نے اندیا دیا کہ اب عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی پوری شدت سے دوبارہ شروع کی جائے گی۔
हमने सीज फायर एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में वहां के टेररिस्ट एलिमेंट्स और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के लिए दिया था। उस अपॉर्चुनिटी को भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसे में परिस्थिति को नियंत्रित करने की एक आवश्यकता थी, उसको महसूस करते हुए निर्णय लिया है।
तज्ज्ञ निगारों के मुताबिक बीजेपी ने हुकूमत से अलग होने का फैसला 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के पेशे नजर किया है। कश्मीर में हालात खराब हुए हैं और बजाहिर पार्टी इसकी मुश्तरका जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस मखलूत हुकूमत का शिराजा बिखरने के बारे में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अखबार कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन से मैंने बात की। जानना चाहा कि बीजेपी की जानिब से इस किस्म का फैसला क्या मतवक्के था।
चार साल उन्होंने एक गठबंधन के निकाले, उस अलायंस में रहे, हालांकि वो कोई बहुत एक कामयाब अलायंस नहीं रहा, लेकिन ये इस मौके पे जबकि एक बहुत कश्मीर में को लेके या पूरे जम्मू कश्मीर को लेके एक बहुत सेंसिटिव सूरत हाल बनी हुई है, इस मौके पे बहाने ढूंढना इस अलायंस को तोड़ने के लिए कोई इतना फीजिबल एक मुनासिब और ठोस वजह की बिना पर नहीं बना गया है। जैसे उन्होंने कहा कि ये सीज फायर को लेके हमारी एक राय नहीं थी, वो तो राय शुरू से नहीं थी कि पीडीपी चाहती थी कि सीज फायर की एक्सटेंशन हो, लेकिन पीडीपी एक रियासती पार्टी है और जो मरकजी सरकार है उसमें तो पावर में बीजेपी है जो उनका अलायंस पार्टनर इस स्टेट में है, और उनका ये मानना था कि सीज फायर जो है वो रमजान के बाद यहीं खत्म हो जाना चाहिए, जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट भी की, और ये इख्तियार तो सिर्फ ये मरकजी सरकार को है, ये तो रियासती सरकार को नहीं है। और रियासती पार्टी को अगर इस मसले पे अगर मुख्तलिफ राय होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ये समझ नहीं आती कि बीजेपी क्यों पुल आउट कर जाती। उन्होंने डिसीजन ले लिया, प्रेरोगेटिव उनके हाथ में था, डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में था, डिसीजन मेकिंग पावर तो पीडीपी के हाथ में नहीं था सीज फायर को लेके। तो उसके बाद इस एक ऐसा लगता है कि जैसे इसको बहाना बना लिया है और वो सिर्फ इस मौके की तलाश में थे कि जब इलेक्शंस सिर पे आए तो उनके पास मुद्दे और कोई है नहीं कि जिसपे बीजेपी कोई इलेक्शन लड़ सके और एक एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड दिखा सके, तो वो एक बहाना ढूंढ रहे थे कि इससे हम पुल आउट करें और इस कश्मीर के नैरेटिव को इस्तेमाल करें जो इंडिया की जब जनरल इलेक्शंस आएंगी उसमें।
बीजेपी ने जो वजूहात दिए हैं कश्मीर में उन्हें कैसे देखा जा रहा है और अब आगे क्या होता दिखाई देता है मुमकिन तौर पर?
देखिए कश्मीर में आप जब ये अमन की बात करते हैं, एक सीज फायर का अगर इन्होंने लेके एक प्रोसेस शुरू करने की एक बात की थी बीजेपी की सरकार ने और ये कहा था कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और एक बहुत मेरे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट कदम था क्योंकि पहली बार एक डायलॉग की बात हुई थी और उसमें कहीं कंडीशंस का जिक्र नहीं था, उम्मीद की किरण उनकी बातों से नजर आ रहे थे। लेकिन ये समझने की जरूरत है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में वर्ल्ड ओवर आप देख लीजिए, जो अमन है वो ओवरनाइट नहीं आता, वो एक रात में तो नहीं आता है, या आपने एक सीज फायर अनाउंस कर दिया तो सारे के सारे मिलिटेंट अपने हथियार डाल देंगे। उस अमन में, उस पीस प्रोसेस के शुरू होने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, एक माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनता है एक डायलॉग का, एक पीस प्रोसेस का, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, आपस में बहुत सारे सस्पिशंस हैं, एक दूसरे पे शक की निगाह से जो देखा जाता है नई दिल्ली और जो कश्मीर की आवाम है वो एक दूसरे को बहुत शक की निगाह से देखते हैं, तो उस जो वो एक खला है जो बहुत सालों से पैदा हुआ है और बहुत साल लगे हैं उसको बनने में, उसको कम करने में کافی وقت لگتا ہے, اس لیے اس کے لیے بہت پیشنس کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ آنرس, اس میں سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی, سب سے زیادہ اہم رول اس میں سرکار کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک سب سے پاورفل اینٹی ہے, وہ ایک ریسپانسبل اینٹی ہے. جو ان کو ایک دکھانی چاہیے تھی شاید, اور پیشنس اور زیادہ سنسیئرٹی اور تھوڑا حوصلہ اس میں رکھنا چاہیے تھا, تھوڑا کانفیڈینس رکھنا چاہیے تھا کہ ماحول بدل رہا ہے. اور ماحول تھوڑا سا کچھ گراؤنڈ میں سچویشن ایسی تھی کہ کچھ انسیڈنٹس وائلنس کے بڑے, حال ہی میں ٹارگیٹڈ کلنگ بھی سامنے آئے, جیسے سینئر جرنلسٹ شجاعت بخاری صاحب کی بھی کلنگ جی چند دن پہلے ہی ہوئی. یہ بہت شاکنگ ہے, ایک آرمی پرسنل کو اغوا کر کے پھر اس کے بعد اس کو مار دیا گیا. تو اس قسم کی یہ نئی چیزیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں, لیکن پورے ایک مہینے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس سے لگا کہ تھوڑے سے حالات بدل رہے ہیں, کیونکہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کم ہوئے, اسٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹس کم ہوئے, اور اسٹون پیلٹنگ میں مارے جانے والے لوگ جو ہیں وہ فائرنگ وغیرہ کے انسیڈنٹ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے وہ بھی کم تھے. اور اس دور میں جو نئے لڑکے جو آپ کے پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ایسا بن رہا ہے کہ روز کے روز ایک جو نوجوان ہے وہ ملیٹنسی کی طرف اس کا رخ جا رہا ہے, وہ کسی نہ کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو جوائن کر رہا ہے, اور آن این ایوریج وہ ایک روز کا ایک ملیٹنٹ نیا بن رہا ہے. تو اس میں اس مہینے میں پچھلے ایک مہینے میں 13 یا 14 لڑکے ہی ملیٹنٹ بنے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت سگنیفیکینٹ چینج تھا, اور تھوڑی دیر اس کو اور ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت تھی, اور اس کے ساتھ تھوڑے سے اور ٹھوس قدم لینے کی ضرورت تھی, نہ کہ اس کو ایک اپرچونٹی بنایا جائے کہ یہ جو گٹھ بندھن تھا پی ڈی پی اور بی جے پی کا, اس کو توڑ کے ایک کشمیر میں آپ ایک ڈائریکٹ طرح سے, اور جو اپنی جو بی جے پی کی اپنی سوچ ہے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق وہاں پہ پالیسیاں اپنائی جائیں.
یہ تھیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اخبار کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بسین. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کس قسم کی بحث جاری ہے. بڑی گرما گرم بحث جاری ہے. ایک ہیش ٹیگ جو ٹرینڈ کر رہا ہے وہ ہے بی جے پی ڈمپس پی ڈی پی. باقی تفصیل سمرہ فاطمہ کی زبانی.
اس بارے میں صحافی برکھا دت نے لکھا ہے کہ جموں کشمیر میں اتحاد کو ختم ہونے کی ضرورت تھی, وہ دونوں طرف سخت گیر خیالات کو ترویج دے رہا تھا. بی جے پی نے اپنی مرضی سے علیحدہ ہو کر محبوبہ مفتی پر برتری حاصل کر لی ہے. صحافی وحید مرزا نے لکھا ہے کہ پی ڈی پی جلد ہی کشمیریوں کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے گی. ٹویٹر پر آرتی لکھتی ہیں, بی جے پی پی ڈی پی کی ناکامیوں کا ذکر کر رہی ہے اتحاد توڑنے کے بعد. کل تک ہم جب یہ بات کہتے تھے تو ہمیں ملک مخالف کہتے تھے. اور دھرو راٹھی نے ٹویٹ کی ہے, 3 سال ان کی طاقت کی ہرس نے جموں کشمیر کو تباہ کیا, اب 2019 میں طاقت کی ہرس نے اتحاد ختم کروایا. انتخابات سے پہلے قوم پرستی کی پی آر بہت خوب ہے.
یہ تھی سوشل میڈیا پر رائے. پاکستان میں انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کرنے والے ریٹرننگ آفیسر نے بعض نامی گرامی لوگوں کے کاغذات مسترد کر دی ہیں. ان ہستیوں یا شخصیات میں شامل ہیں تحریک انصاف پاکستان کے عمران خان, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, آل پاکستان مسلم لیگ کے پرویز مشرف, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار. لیکن کیوں کاغذات نامزدگی کیوں اور کس بنیاد پر مسترد ہوئے, اور اب ممکنہ طور پر کیا ہوگا؟ تفصیل جاننے کے لیے میں نے صحافی اور تجزیہ کار عباد الحق سے بات کی.
جی جہاں تک تو سوال یہ ہے کہ عمران خان, سابق وزیر اعظم شاہد خان خان عباسی اور تحریک انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی عائشہ گل علی کا تعلق ہے, ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ فنی بنیادوں پر جو ہے وہ رد کیے گئے ہیں, کیونکہ ان تینوں امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ نامکمل بیان حلفی لفظ کیے تھے جن میں مکمل تفصیلات نہیں دی گئی تھی, اور اسی کو جواز بنا کر ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا. کاغذات نامزدگی میں یہ تفصیلات مانگی گئی تھی کہ قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے انہوں نے گزشتہ 5 برسوں میں جو کارکردگی دکھائی ہے اس کے کی تفصیلات جو ہے کاغذات نامزدگی یعنی بیان حلفی میں بیان کی جائیں, لیکن وہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تھی اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. جہاں تک تعلق عمران خان کے خلاف اعتراضات کا تھا جو عائشہ گلالئی اور جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے عبد الوہاب لوچ نے داخل کیے تھے, ان اعتراضات کو ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیا. اس طرح یہ تینوں امیدوار جو تھے ان کے کاغذات فنی بنیادوں پر رد کیے گئے ہیں, ان کو ان اعتراضات کی روشنی میں رد نہیں کیا گیا.
تو عمران خان تو ایک سے زیادہ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے, تو کیا ان کے کاغذات تمام حلقوں سے رد ہوئے؟
صرف اسلام آباد کا وہ حلقہ ہے جہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی فنی بنیادوں پر رد کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں سے بھی عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے وہ منظور ہو گئے ہیں. لاہور میں بھی ان پر اعتراضات داخل کیے گئے تھے اور اعتراضات سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب سے ان کے امیدوار نے عمران خان پر عائد کیے تھے. یہ اسی طرح کے اعتراضات تھے جو اسلام آباد میں بھی عائد کیے گئے, لیکن ان اعتراضات کو بھی ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیا اور عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی تھے ان کو منظور کرتے ہوئے انہیں انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی. جی,
تو اب ان افراد کے پاس کیا حل کیا ہے؟
جی, ان کے پاس ابھی ایک قانونی چارہ جوئی کا موقع موجود ہے کیونکہ اب آج آخری دن تھا کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا, وہ مکمل ہو چکا ہے. فہرستیں جو ہیں امیدوار جو کامیاب قرار دیے گئے, کامیاب سے مراد جن جو اہل قرار پائے گئے جن کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ان کی فہرستیں ابھی نہ کر دی گئی ہیں. اب جن امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے یا جن کے خلاف اعتراضات کی شنوائی ان کے بقول نہیں ہو سکی, ان کے اعتراضات کو وزن نہیں دیا گیا, ان کے اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا, وہ اب ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ٹریبیونل میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے, وہاں اپیل دائر کریں گے. وہ وہاں اس فیصلے کو ریٹرننگ آفیسر کے چیلنج کریں گے اور جن کے اعتراضات پر کاروائی نہیں ہو سکی یعنی ان کو وزن نہیں دیا گیا, وہ ان کا یہ کہنا ہے اعتراضات کو اس طرح نہیں سنا گیا جس طرح سنا جانا چاہیے تھا, وہ بھی اپیل دائر کریں گے اور اس پر اپیلیٹ ٹریبیونل حتمی فیصلہ دے گا.
تو ڈاکٹر فاروق ستار کا کیا ہوا؟
جی, ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم کے ایم پاکستان کے رہنما ہیں, انہوں نے کراچی این اے 245 سے انتخاب لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے لیکن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. ریٹرننگ آفیسر احسن خان نے اس بنیاد پر ان کے کاغذات کو مسترد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی اور بیان حلفی میں اپنے خلاف ان دو مقدمات کی تفصیل کو خفیہ رکھا, ان کاغذات نامزدگی میں ان مقدمات کا ذکر نہیں کیا گیا اور اسی بنیاد پر ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے. باقی امیدواروں کی طرح ان کے پاس بھی یہ ایک قانونی موقع ہے چارہ جوئی کا کہ وہ اس فیصلے کو ریٹرننگ آفیسر کے متعلقہ ہائی کورٹ میں ٹریبیونل کے سامنے چیلنج کر سکتے ہیں اور ٹریبیونل جو فیصلہ دے گا وہ حتمی ہوگا. ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے تو باقی سپریم کورٹ کا فوراً ہی باقی بچتا ہے. جی,
پاکستان میں انتخابات سے قبل امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اور صورتحال تجزیہ کر رہے تھے صحافی عباد الحق. کیا کوئی اپنی مادری زبان بھول سکتا ہے؟ مشکل سوال ہے نا, اسی لیے سرخیوں میں بھی ہے کیونکہ دنیا گلوبلائزیشن کے سبب سمٹتی جا رہی ہے. امریکی شہری چین انڈیا اور نہ جانے کن ممالک کا سفر کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی اور ہندوستانی شہری تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں مختلف ممالک جاتے رہتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ایک انگریز ہندوستان یا پاکستان میں کام کرنے آ جائے تو کیا وہ بھی اپنی مادری زبان انگریزی بھول سکتا ہے؟ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ نصر جہاں کی زبانی.
اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے ملک میں روزگار کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہ خود کو وہاں کی زبان اور تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اب انگلینڈ آ کر کوئی انگریزی میں ہی بات کرے گا اور اس طرح اپنی مادری زبان میں کم بات کرنے کے سبب اپنی زبان کی باریکیاں بھولتا جائے گا. ہر زبان میں بات کرنے کا اپنا مخصوص طریقہ ہے, مذاق کرنے سے لے کر سنجیدہ بات کا اپنا لہجہ ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں اور وہاں سکونت اختیار کرتے ہیں تو وہاں کے رہن سہن کے ساتھ آپ وہاں کی زبان بھی سیکھتے ہیں. وہاں کے لہجے میں بات کرنے کی کوشش میں اپنی مادری زبان سے کٹنے لگتے ہیں۔ جہاں تک اپنی زبان گنوانے کے سائنسی توجہ کا سوال ہے تو یہ بات بہت سیدھی اور سہل نہیں۔ اپنی مادری زبان کھونے کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کتنے عرصے سے اپنے ملک اور اپنے لوگوں سے دور ہیں۔ یہ بات صرف لمبے عرصے تک اپنے وطن سے دور رہنے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو دوسری زبانیں سیکھتے ہیں ان کی بھی اپنی مادری زبان پر پکڑ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ برطانیہ میں ایسکس یونیورسٹی کی ماہر لسانیات مونیکا شمٹ کہتی ہیں کہ جیسے ہی آپ دوسری زبان سیکھتے ہیں اس کا آپ کی مادری زبان پر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں میں اپنی مادری زبان چھوڑ کر دوسری زبان سیکھنے کا عمل عام بات ہے، کیونکہ بچے کا ذہن نئی چیزیں زیادہ آسانی سے سیکھتا ہے۔ پرانی باتیں بھولنا بھی ان میں عام ہے۔ 12 سال کی عمر تک کسی بھی بچے کی زبان میں بنیادی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی۔
روس میں جاری فیفا عالمی کپ کے آج چھٹے روز 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ گروپ ایچ کے مقابلوں میں جاپان نے کولمبیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی ہے، جبکہ پولینڈ سینیگال کے مد مقابل آ رہا ہے۔ گروپ اے میں روس اور مصر کی ٹیمیں مقابلہ کریں گی۔ مقابلوں کے 5ویں دن گروپ ایف میں سویڈن نے جنوبی کوریا کو 1 گول سے ہرا دیا۔ میچ کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں نے گول کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ٹیم گیند کو جال تک نہ پہنچا سکی اور وقفے تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ 65ویں منٹ میں ریفری نے سویڈن کو پینلٹی کک دی، جس پر سویڈن کے کپتان نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ گروپ جی کے مقابلوں میں بیلجیم نے پینما کے خلاف 3 گول سے کامیابی حاصل کی، جبکہ انگلینڈ نے ٹیونیزیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ فیفا ورلڈ کپ 2018 میں ہونے والے اب تک کے مقابلوں کے ٹاپ اسکورر پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو 3 گولز کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ کرکٹ میں آئی سی سی کی عالمی T20 رینکنگ میں پاکستان پہلے نمبر پر، جبکہ آسٹریلیا دوسرے اور انڈیا کا نمبر تیسرا ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا ایک روزہ میچ آج ناٹنگم میں کھیلا جا رہا ہے۔ سیریز میں انگلینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے انجری کے باعث لگ بھگ 1 سال کے بعد آج میدان میں اترے ہیں۔ سابق عالمی نمبر 1 لندن میں ہونے والی فیور ٹری چیمپئن شپ میں آسٹریلیا کے نک کیریوس کے مد مقابل ہیں۔ برمنگم میں ہونے والے WTA ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں فرانس کی کرسٹینا میلاڈونوچ نے کیٹرینا سینیوکووا کو شکست دی۔ فٹ بال کلب آرسنل نے بائر لیورکوزن کے گول کیپر بن لینو کے عوض 22 ملین یورو پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ کھلاڑی 2011 سے فٹ بال کلب بائر لیورکوزن کے لیے کھیلتے رہے ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ عالمی کپ فٹ بال مقابلوں کی دھوم ہے، وہاں ہو کیا رہا ہے، کس کا ستارہ عروج پر ہے اور کس کے ستارے گردش میں آئے ہیں؟ ڈان اخبار کے رپورٹر امید وسیم سے اس سلسلے میں بات کی ہے، ذرا دیر بعد وہ بھی آنے کو ہے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر پتہ ہے نا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے حکومتی اتحاد ختم کرنے کے بعد وزیراعلی محبوبہ مفتی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یمن کے شہر حدیدہ میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ بندرگاہ پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ سرکاری فورسز کے ذرائع کے مطابق انہوں نے ہوائی اڈے اور اس کی اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جاری تنازعوں کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 6,80,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی آئی بی ایم کی جانب سے اپنی نوعیت کی پہلی بحث کا اہتمام کیا گیا جس میں انسانوں کے مد مقابل مصنوعی ذہانت نے حصہ لیا، تاہم یہ مقابلہ برابر رہا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امیگریشن کے قانون کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ان کی کوششوں میں رخنہ ڈال رہی ہے۔ میکسیکو سے آنے والے تارکین وطن کے خاندانوں کو تقسیم کرنے کے بارے میں ان کی عدم برداشت کی پالیسی مزید سخت ہوتی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میکسیکو سے امریکہ آنے والے غیر قانونی مہاجرین کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کے معاملے پر امریکہ میں سخت سیاسی نکتہ چینی جاری ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہے۔ اس سے پہلے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کرسچن نیلسن نے کہا تھا کہ یہ امریکی کانگریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تارکین وطن سے ان کے بچوں کو الگ کرنے کے قانون کو تبدیل کریں، نہ کہ حکومت سے اس کو نظر انداز کرنے کی امید کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ اپنا کام کر رہا ہے۔
We have a duty to protect the American people and it's one that I take
یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم امریکہ میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کریں، اور اس مسئلے کو میں بہت سنجیدگی سے لیتی ہوں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ اب مزید اس قانون کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ ہم وہ قانون نافذ کر رہے ہیں جو تحریری شکل میں موجود ہے۔ جب تک غیر قانونی طور پر ملک میں داخلہ جرم قرار دیا جاتا ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ کسی اور راستے کی جانب نہیں دیکھ سکتا۔ ادارہ کانگریس کی طرف سے نافذ کردہ قوانین کو با اختیار طور پر عمل درآمد کروائے گا، کیونکہ ہم نے ایسا کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے والدین کو بچوں سے الگ کرنے کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام وسیع پیمانے پر تنقید کے باوجود میکسیکو سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آنے والے افراد کے شبہ میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سان ڈیاگو میں ایک حراستی مرکز میں جانے کے بعد بات کرتے ہوئے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹی پارٹی کے رہنما نینسی پیلوسی نے بتایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔
بچے اور خاندان قابل احترام ہیں، اور انتظامیہ نے ان کو الگ کرنے کا انتخاب کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس عمل کی ذمہ داری قبول کریں، وہ بول رہے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا ہے۔ نہیں، یہ آپ نے کیا ہے۔ آپ اس عمل کو ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں۔
امریکی صدر کی اس پالیسی کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے اتوار کو ٹیکسس کے ٹورنیلو میں اسی طرح کی ایک آبادی کی جانب ریلی نکالی، جہاں سینکڑوں بچے اپنے والدین کے بغیر رہ رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا ہے کہ وہ امیگریشن قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت سے اتفاق کرتے ہیں، مگر خاندانوں کو بچوں سے الگ کرنا کوئی حل نہیں ہے۔
Okay, we're taking the kids away from the adults that brought them here. They're really not part of their family. Some of them may be criminals.
مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچوں کو ان لوگوں سے علیحدہ کیا جائے جو ان کے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ مجرم ہیں یا سمگلر یا اس طرح کی کسی اور سرگرمی میں ملوث، مگر زیادہ تر امریکی مہذب افراد ہیں۔ ان کو غیر قانونی امیگریشن پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے ٹھیک طریقے سے نمٹا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کو خاندانوں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور ہم بہتر راستہ نکال سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ہائی کمشنر فلیپیو گرانڈی نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی بالکل برداشت نہ کرنے کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کو والدین سے الگ کرنے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔
It is absolutely wrong to separate children from their families in any circumstances.
کسی بھی حالت میں بچوں کو والدین سے الگ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور خاص طور پر لوگ جب مصیبت میں ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ کشیدہ حالات سے بھاگ کر آئے ہیں، جیسا کہ وسطی امریکہ میں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ لہٰذا ہم امریکہ کی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سرحد پار سے آئے پناہ گزینوں کو سنبھالنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔
دوسرے جانب امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو والدین سے علیحدہ کرنے کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سابق امریکی صدر جارج بش کی اہلیہ لارا بش نے بھی اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازش فیض نے تیار کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی مصنوعات پر مزید $200 ارب کی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین نے امریکہ کے اس فیصلے کو بلیک میلنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے قبل جمعے کے دن امریکہ نے $50 ارب عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد چین نے بھی امریکی مصنوعات پر محصولات کا اعلان کر دیا تھا۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 جون کو جب $50 ارب کی چینی مصنوعات پر 25% محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر چین نے اس کے رد عمل میں امریکی مصنوعات کو نشانہ بنایا تو مزید محصولات عائد کی جائیں گی۔ جمعے کو ہی امریکی فیصلے کے چند گھنٹوں کے اندر چین نے بھی $50 ارب کی امریکی مصنوعات پر محصول لگانے کا اعلان کر دیا تھا۔ پیر کی شام کو صدر ٹرمپ نے ایک بیان جاری کر کے اب $200 ارب کی چینی مصنوعات پر 10% کی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا۔ نئی محصولات امریکہ میں داخل ہونے والی تقریباً ساری چینی مصنوعات پر لگائی جائیں گی۔ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین امریکہ کے ساتھ تجارت میں امریکہ کے خسارے کو کم کرنے اور اپنی صنعتی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کے ان کے مطالبات نہیں مانتا تو یہ نئی محصولات عائد کر دی جائیں گی۔ اور ٹرمپ نے چین کو پھر دھمکی دی ہے کہ اگر اس تازہ محصولات عائد کرنے کے فیصلے کے رد عمل میں چین نے امریکہ کی مصنوعات کو نشانہ بنایا تو وہ مزید $200 ارب کی محصولات چینی مصنوعات پر عائد کریں گے۔ اگر یہ محصولات چین پر عائد کر دی جاتی ہیں تو ایسا قدم امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا۔ اس فیصلے سے امریکہ میں تقریباً $500 ارب کی مالیات کی ساری چینی مصنوعات پر محصولات عائد ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت میں برابری ہونی چاہیے۔ ان کو یہ شکایت ہے کہ چین تجارت میں امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور امریکی ٹیکنالوجی اور دانشورانہ املاک یا انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بیان میں کہا ہے کہ اب نہ تو چین اور نہ کوئی اور ملک تجارت میں امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے گا۔ ریپبلکن پارٹی میں ٹرمپ کا یہ فیصلہ بہت مقبول ہے۔ نوادا کے ریپبلکن سینیٹر ڈین ہیلر امید جتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اب چین جلد ہی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ چین کو پیغام دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جلد ہی چین کو پیغام مل جائے گا اور وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے گا۔ آپ دیکھیے جیسے شمالی کوریا کے ساتھ ہوا ویسے ہی چین بھی چند ہفتوں میں مذاکرات کی میز پر ہوگا۔ سینیٹر ڈین ہیلر کے الفاظ۔ دوسری جانب چین نے امریکہ کے اس نئے قدم کو بلیک میل سے تعبیر کیا ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنی حواس کھو دیے اور محصولات کی نئی فہرست شائع کی تو چین بھی مجبوراً جامع اقدامات کرے گا جو سخت ہوں گے، اور چین امریکی اقدامات سے بھرپور لڑے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شنگ نے بھی بریفنگ کے دوران کہا کہ چین امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتا، لیکن چین اس جنگ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ یہ اقدامات اپنی امریکہ فرسٹ یعنی پہلے امریکہ کی پالیسی کے تحت اٹھا رہے ہیں۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ یورپین یونین، میکسیکو اور کینیڈا کو بھی صدر ٹرمپ نے تجارتی معاملات میں امریکہ کا مبینہ طور پر ناجائز فائدہ اٹھانے کے سبب محصولات عائد کرنے کی بات کہی ہے۔ لیکن امریکہ میں یہ بھی بحث جاری ہے کہ اس طرح غیر ملکی مصنوعات پر محصولات عائد کرنے کی وجہ سے عام امریکیوں کے لیے کنزیومر پروڈکٹ جیسے اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز، ٹی وی کے دام کتنے بڑھ جائیں گے۔ چین نے اب تک کل $130 ارب کی امریکی مصنوعات میں سے $50 ارب کی مصنوعات پر محصول عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے تیز ہونے پر کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار امریکی معیشت کے مضبوط ہونے کے سبب چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں جانے سے گریز نہیں کر رہے۔ دوسری جانب کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ چین کے عزم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں کل ایک 45 سال کی عمر والے شخص کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اور ایک شخص کو شدید طور پر زخمی۔ افواہیں رہیں کہ یہ گو ہتیا کا واقعہ ہے، یعنی گائے کے کاٹنے کا مسئلہ بنیاد بنا، جبکہ پولیس کا بیان کچھ اور ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی فیض محمد علی سے میں نے رابطہ کیا اور تفصیل جاننی چاہیے۔
دیکھیے واقعی کی تفصیل یہ ہے، جو کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو پہلے پولیس سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دو لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور لنچنگ ہوئی ہے، یعنی کہ پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا ہے، جس میں سے ایک قاسم نام کے شخص جن کی عمر 40 سے 45 سال تھی ان کی موت ہو گئی ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ گائے سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، تو مگر اس کی تفصیل جو ابھی جو بات
گاؤں میں ہم نے جا کے کی ہے. یہ تین جگہوں کا معاملہ ہے. ایک بجہڑا خرد نام کا ایک جگہ ہے جو براہمنوں کا گاؤں اور راجپوتوں کا گاؤں ہے, اور اس کے بغل میں مدار پور مصطفیٰ آباد جو ایک گاؤں ہے. تو ان دونوں کے بیچ کہیں کھیتوں میں جو ہے وہ دو شخص کو لوگوں نے بہت پیٹا تھا, جس میں سے قاسم کی موت ہو گئی اور ایک اور شخص ہیں سمیع الدین جو اس وقت اسپتال میں بھرتی ہیں. جو قاسم کے بھائی ہیں ندیم, محمد ندیم, ان سے ہماری گفتگو ہی, تو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
یہ فون آیا تھا کہ آپ کے بھائی کو مار کر 100 نمبر کی جپسی میں ڈال رکھا, تو ہم نے بھاگا دوڑی کری, وہ ہمیں پتہ لگا اسپتال میں. جب اسپتال میں پتہ لگی تو یہ بالکل مر چکے تھے. پھر ہم نے ان کے دو بھاگا دوڑی کری مدھاپور کی, وہ مدھاپور کے بیچ میں اور بجہڑے کے بیچ میں انہیں کھیت میں ڈال کے مارا گیا تھا. پوری دوپہر ہی نے مارا تھا تڑپا تڑپا کے. انہوں نے پانی بھی مانگا تو پبلک نے پانی نہیں دیا, جو بھی وہ دو چار آدمی تھے, اور گالی دے کے بولا کہ اسے پانی مت دو, مارنا ہے اسے.
اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ جو محمد قاسم تھے یہ کافی بڑی رقم لے کر وہاں گئے تھے. اس علاقے میں گائے اور بکریاں اور مطلب جانور خریدتے تھے مویشی, اور ان کو میلے میں لے جا کے بیچتے تھے. یہاں اس طرح کا کئی کام کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا. اس دن بھی یہ اسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے, اور جب آ رہے تھے تو سمیع الدین صاحب سے ملاقات ہو گئی. لیکن وہاں کچھ جو بغل کے گاؤں کے لوگ تھے ان کی کچھ جانور آ گئی تھی, اس کو جو باہر کرنے کی اپنے کھیتوں میں کوشش کی, تو یہ افواہ پھیل گئی کہ کچھ لوگ گائے چرا کر لے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بھاری بھیڑوں کی اکٹھا ہو گئی اور پیٹ پیٹ کر جو ہے قاسم کی تو موت ہو گئی, لیکن سمیع الدین جو ہے وہ گھائل ہو گئے. ان کے بھائی نے پولیس کے ساتھ ایف آئی آر درج کروائی ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں جو بخیرہ خرد کے, وہ اس سے بجہڑا خرد کے, وہ تھوڑا منع کر رہے تھے, لیکن وہاں کے ایک مقامی شخص تھے رام کمار کشیپ, ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بہت ساری تفصیلات دی, جسے یہ لگتا ہے کہ ہاں وہاں کسی طرح کا جھگڑا گائے کو لے کر ہوا تھا.
ہمارے یہاں سے چارا لینے گئی تھی کھیت میں, تو یہاں سے وہ چار آدمی یہاں سے جو ہے گائےوں کو لے جا رہے تھے, وہ کھیت کے اندر باندھنے کی تیاری اور مطلب اس کی تیاری تھی. انہوں نے آ کے گاؤں میں سوچنا دی, سوچنا دینے پہ جو ہے یہاں کے گرامین پہنچے, سمجھایا, انہوں نے فائرنگ چالو کر دی. دو لوگ اس میں سے بھاگ گئے اور دو جو ہے یہاں گھیرے میں آ گئے. دونوں کا جو ہے جو مار پیٹ ہوئی, مار پیٹ ہونے میں جو ہے گمبھیر روپ سے ایک کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی.
اچھا فیصل محمد علی, علاقے میں ماحول اب کس قسم کا ہے؟
دیکھیے علاقے میں کچھ ایک عجیب سی تعجب مجھے لگا کہ جو یہ بجیڑا خود جو ہے جو ہندوؤں کا گاؤں ہے, وہاں مجھے پی اے سی جو یہاں کی پروونشل کانسٹیبلری ہے اس کے قریب 30-40 سپاہی دیکھے اور پولیس والے تھے, لیکن جو یہ دوسرا گاؤں مدارپور مصطفیٰ ہے وہاں بالکل کسی طرح کی پولیس کی موجودگی ہمیں نہیں دکھی. ہاں یہ جو شہر میں جو قاسم کا گاؤں ہے جو صدیق پورہ ہے واپی لکھوا ایک شہر ہے اس میں, وہاں ضرور پولیس کا بندوبست ہے اور پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے. جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, دونوں کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا اور فی الحال وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے.
تو پولیس کی جانب سے فیصل محمد علی کیسے اقدامات کیے گئے ہیں؟
پولیس نے فی الحال وہی کیا ہے کہ دو جگہوں پہ جو ہے وہ لوکل پولیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے لگائی گئی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ایک جگہ جو کہ راجپوتوں کا گاؤں ہے, ہندوؤں کا گاؤں ہے, وہاں جو ہے پی اے سی جو یہاں کی پروونشل آرم کانسٹیبلری ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے. فی الحال تو یہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور جو قاسم جن کی موت ہو گئی تھی ان کو آج دفنا بھی دیا گیا ان کے گھر کے بالکل پاس کے قبرستان میں.
یو پی میں ایک مسلمان کو مار مار کر ہلاک کیے جانے والے واقعے کی تفصیل بیان کر رہے تھے بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی فیصل محمد علی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے نیو کہان میں واقع ایک مڈل اسکول کو بند کر دیا گیا ہے. یہ اسکول ایک غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے قائم کیا گیا تھا. علاقے میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اسکول کو بند کیے جانے کے سبب 350 سے زیادہ طلبا کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بند ہونے والا اسکول کوئٹہ شہر کے وسط سے صرف 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر نیو کہان میں واقع ہے. اسکول کو ایک غیر سرکاری تنظیم بانڈیڈ لیبر لبریشن فرنٹ نے 1993 میں اس علاقے کے لوگوں کی تعاون سے قائم کیا تھا. لیکن غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے اسکول کو چلانے کے لیے فنڈز کی فراہمی بند کی گئی ہے۔ اس علاقے کے ایک سماجی کارکن نبی بش مری نے بتایا کہ اسکول کو اس سال 10 اپریل سے تالا لگا دیا گیا ہے۔
اساتذہ نے مجبور ہو کر 10 اپریل 2018 سے اس اسکول کو تالا لگا کر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے 350 کے قریب بچوں کا مستقل تاریخ نظر آ رہا ہے۔ وہ مزدور بچے بھرے سے پھر سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
نبی بش مری کے مطابق اس اسکول میں 10 اساتذہ پڑھا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے 7-8 سال قبل اساتذہ کو تنخواہوں کی فراہمی بند کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کئی سال تک اسکول کے اساتذہ بغیر تنخواہوں کے پڑھاتے رہے، لیکن اب انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔
آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 25 سالوں سے اساتذہ کرام نے فی سبیل اللہ اپنی خدمات سر انجام دی ہے، اب وہ بھی اپنے گھر اور بچوں کی رزق کی تلاش میں کسی اور کام وکاج کے بارے میں سوچ رہے ہیں تاکہ اپنے گھر بار چلا سکیں۔ اب کوئی اور دوسرا ذرائع معاش نہیں کہ وہ اسکول کو باقاعدہ چلا سکے۔
نئی بش مری نے بتایا کہ علاقے کے عمائدین اور اساتذہ نے نہ صرف غیر سرکاری تنظیموں سے رابطہ کیا بلکہ کوئٹہ میں محکمہ تعلیم کے حکام سے بھی اسکول کو چلانے کے لیے بات کی، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
ہم نے تقریباً یونیسیف، یوسیٹ سمیت کئی اداروں کو ہم لوگوں نے ای میل تک لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تاحال کسی نے یہ زحمت تک نہیں کی کہ وہ اس اسکول کو کھولنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ہم نے اس سلسلے میں محکمہ ایجوکیشن کے سیکرٹری کئی دفعہ ملاقات کی ہے، خاطر خواہ کچھ نہیں کی گئی۔
غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق بلوچستان میں پہلے ہی اسکول جانے کی عمر کے 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ نیو کان کے مکینوں نے سرکاری حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکول کو چلانے کے لیے اقدامات کریں تاکہ ان 350 سے زائد بچوں کی تعلیم کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اسکولوں کے بارے میں یہ رپورٹ کوئٹہ سے محمد کاظم کی تھی۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، امریکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چھٹی شاخ کے قیام کے لیے کام شروع کریں، یعنی جو کہ خلائی فوج ہوگی۔ امریکی صدر نے کل پیر کو کہا تھا کہ اس نئی شاخ کے قیام سے قومی سلامتی اور معیشت کو مدد ملے گی۔ کیسے؟ ایسے کہ روزگار ملے گا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، شیراز حسن کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے عزم کیا کہ امریکہ ایک بار پھر چاند پر امریکی بھیجے گا اور اس کے بعد مریخ پر۔ صدر کا کہنا تھا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ خلا میں امریکی موجودگی ہو، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ خلا میں امریکی غلبہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ محکمہ دفاع اور پینٹاگون کو حکم دیتے ہیں کہ فوری طور پر آرمڈ فورسز کی چھٹی شاخ اسپیس فورس کے قیام پر کام شروع کریں۔ امریکی فوج کی موجودہ شاخوں میں امریکی میرین کور، نیوی، ایئر فورس اور کوسٹ گارڈ شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ چین اور روس کو خلا میں سبقت حاصل ہو۔ ان کے مطابق وہ وفاقی ایجنسیوں کو احکامات جاری کریں گے کہ اسپیس ٹریفک مینجمنٹ کے لیے جدید فریم ورک مرتب کریں۔ فی الحال اس نئی اسپیس فورس کے بارے میں مزید تفصیلات مہیا نہیں کی گئی ہیں کہ یہ کیسی ہوگی اور اس کا کام کیا ہوگا۔ تاہم ملٹری کی جانب سے نئی شاخ تشکیل دینے کے لیے امریکی کانگریس کی جانب سے قانون کی منظوری ضروری ہے۔
نیشنل سپیس کونسل کے اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ہم خلا میں طویل مدتی موجودگی قائم کریں گے، معیشت کو توسیع دیں گے اور مریخ پر مشن کی بنیاد رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ امیر امریکیوں کو راکٹ لانچ کرنے کے لیے سرکاری تنصیبات استعمال کرنے کی اجازت دے گی تاکہ کمرشل سپیس کی صنعت کو فروغ ملے، اور ان سے پہلے بھی سپیس فورس کے قیام کی باتیں ہو چکی ہیں، اور اس خیال کے حامیوں کا کہنا ہے کہ سپیس فورس کے قیام سے پینٹاگون کو بہت فائدہ ہوگا۔ تاہم سینئر ملٹری حکام نے اس خیال کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ 2017 میں کانگریس کو ایک بریفنگ میں امریکی فضائیہ کے سربراہ جنرل ڈیوڈ گولڈفن نے کہا تھا کہ سپیس فورس کا قیام ہمیں غلط سمت میں لے جائے گا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے شیراز حسن سے سنی۔ کوئٹہ میں ایک شخص رہتا ہے، نام ہے فدا حسین، تعلق ہے ہزارہ برادری سے۔ گزشتہ 15 برسوں سے کوئٹے کے 2000 نشین علاقے، ہزارہ ٹاؤن اور عملدار روڈ کے روٹ پر یہ شخص ٹیکسی چلاتا ہے۔ کوئٹہ میں گزشتہ برسوں میں دہشت گردی کے مختلف واقعات کے دوران یہ روٹ بھی محفوظ نہ رہا، اور اب تک اسی روٹ پر راستے پر ان ٹیکسی ڈرائیوروں پر بے شمار حملے ہو چکے ہیں، جس میں اکثر اپنی سواریوں کے ساتھ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فدا حسین حال ہی میں ایک ایسے ہی واقعے میں معجزاتی طور پر بال بال بچے۔ ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری نے ان سے بات کی، پوچھا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ اس راستے کے اتنے پرخطر ہونے کے باوجود وہ اب تک اسی روٹ پر گاڑی چلا رہے ہیں۔
میرا نام فدا حسین ہے، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں کنداری بازار میں، جو کوئٹہ شہر کا خاص جگہ ہے، دل ہے۔ تو اسی جگہ پر ایک بندہ روڈ پر آ کر فٹ پاتھ پر اٹھ گیا، فائر شروع کیا، تو اللہ نے ہم کو بچایا۔ جو ہمارا پیچھے بندے بیٹھا تھا یہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ 20-25 سال ہو گیا جو ہم یہی ڈرائیوری کا لائن پر ہیں، ابھی تک ہی ڈرائیوری کر رہا ہوں، تو عمر بھی گزر گیا ہے، ابھی اور کام کرنے کا ایسا قابل بھی نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کا مریاباد بروری کا 10 کلومیٹر راستہ بھی خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو گورنمنٹ نے یہی روٹ دیا ہوا ہے، کسی روٹ میں آپ لوگ محفوظ ہیں، آپ لوگ دوسرا روٹ استعمال نہیں کریں، تو ہم لوگ اسی روٹ پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اکثر ہم لوگ اسی روٹ پر جو گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے، اسی روٹ پر ہم لوگوں کو ٹارگیٹ ہوتا ہے، اسی روٹ پر 10-15 کو تو ہم جانتے ہیں بالکل، جو ہمارا ساتھ، ہمارا بھی 15-20 سال ہو گیا ڈرائیوری میں، تو ہمارا بھائی تھا، دوست تھا، ہم آپ کو اس سے ملا بھی سکتے ہیں، جو بالکل بول نہیں سکتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، پیر کام نہیں کرتا ہے، معذور زندگی کو، اس سے وہ بندہ مر جاتا تھا اچھا تھا۔ تو ہم لوگ جو سب صبح گھر سے نکلتے ہیں کام کے سلسلے میں، گھر والا دن میں 2-3 مرتبہ ہم لوگوں کو فون کرتا ہے، بھائی آپ کہاں پر ہیں، وہ خیرت ہے، اور خدا نہ خاصا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوئے تو سارے رشتہ داری پہلے ہم کو فون کرتے ہیں، بھائی آپ کہاں پر ہو، محفوظ ہو یا نہیں ہو۔ خوف تو بالکل آتا ہے، مگر ہر دن مرنے سے تو ایک دن مرنا اچھا ہے۔ ابھی گھر میں بیوی بچے بولے گا بھائی کچھ لاؤ کھاؤ، ہم بولے گا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہوتا تھا تو شاید ہم بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے تھے، مطلب مجبوری سے ہم لوگوں کے پاس جو دن کو وہ کام کرتا ہے، رات کو وہی ہم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کھانے کا۔ کوئٹہ شہر میں تو بالکل مستقبل، ہم لوگوں کا بچوں کا کوئی مستقبل ہی بھی نہیں ہے آئندہ، کیونکہ ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے، اس طرف اس طرف نہ اچھا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ بس مستقبل ہم کو یہ پتہ ہے، جو پتہ نہیں ہم شام کو مرے کل کو مرے، کوئی ہمارے زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
بار بار کے مر جانے سے تو ایک بار مر جانا بہتر ہے، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔ کہانی تھی موسیٰ یاوری کی جو ٹیکسی چلاتے ہیں، اور یہ احوال آپ کے لیے تیار کیا تھا ہمارے ساتھی نے، جن کا نام آپ کو میں نے بتایا تھا نا، موسیٰ یاوری ہے۔ اور اب روسی عالمی کپ مقابلے اور صحافی امید وسیم کی باری۔ عالمی کپ فٹ بال کے مقابلے زور و شور کے ساتھ میزبان ملک روس میں جاری ہیں۔ تقریباً تمام ٹیمیں، خاص طور پر نامی گرامی ٹیمیں، اپنا پہلا میچ کھیل چکی ہیں۔ کس کے ستارے عروج پر ہیں اور کس کے چراغ ٹمٹمائے ہیں. اسے جاننے کے لیے روس میں ان ورلڈ کپ فٹ بال مقابلوں کے لیے موجود پاکستان کے اخبار ڈان کے صحافی امید وسیم سے میں نے رابطہ کیا. کوئی چارہ ہی نہیں تھا, آنکھوں دیکھا احوال تو یہی بتا سکتے تھے نا. پوچھا میں نے اب تک کی اہم باتیں ہیں کیا.
ابھی تک ورلڈ کپ میں جو سب سے اہم میچ جو تھا وہ جرمنی اور میکسیکو کا رہا ہے ان ٹرمز آف دی ریزلٹ, کیونکہ ایک میچ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جرمنی ہارے گی اور جرمنی میکسیکو سے ہار گئی ہے. اب ان کے لیے باقی میچز جیتنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ برازیل کا میچ جو ڈرا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ, وہ بھی ایک کافی سرپرائزنگ رزلٹ رہا, کیونکہ برازیل ورلڈ کپ میں ایز فیورٹس آ رہے تھے اور ان کا یہ میچ ڈرا کرنا, نیمار کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی, بہت ٹائم پر بہت وقت ایسا لگا میچ میں کہ ان کو, وہ تھوڑا اسٹرگل کر رہے تھے ود دا پیس, انجری کے بعد واپس آ رہے ہیں وہ, تو وہ تھوڑا ایک سرپرائز تھا. ارجنٹینا کا میچ جو تھا وہ بھی ایک کافی سرپرائزنگ رزلٹ رہا ہے, 1-1 ڈرا ان کا ہوا. جو ہم آئس لینڈ کے ساتھ تھا, آئس لینڈ جو ہے وہ اپنا پہلا ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہی تھی اس ٹورنامنٹ پہ, وہ پہلی دفعہ انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے, اور اس میچ میں تھوڑی سی کنٹروورسی یہ رہی کہ ایک پینلٹی تھی جو ارجنٹینا کو نہیں ملی, ایک پینلٹی جو ان کو ملی وہ میسی نے مس کر دی. تو اوور آل کافی سرپرائزنگ رزلٹس رہے ہیں. جو فیورٹس تھے وہ انہوں نے ابھی تک اپنا فیورٹس ٹیگ جسٹیفائی نہیں کیا ہے, الگ قسم کے رزلٹس نظر آئے ہیں ابھی تک.
تو امید وسیم, یہ جتنے ابھی میچ ہو گئے ہیں ان میں خاص طور پر کن کھلاڑیوں کا ذکر رہا, کون سے سورما سامنے آئے, کون سے ستارے پہلے سے موجود تھے, کون سے نئے آئے؟
مطلب رونالڈو کا جو میچ تھا اسپین اور پورچوگل کا 3-3, وہ اب تک آئی تھنک میچ آف دا ٹورنامنٹ رہا ہے. اب تک جو میچز کھیلے گئے ہیں بہت زبردست پرفارمنس رہی کرسچیانو رونالڈو کی, 3 گولس کیے, آخری گول انہوں نے 86 منٹ میں کیا اور پورچوگل کو وہ ایک پوائنٹ دلوایا اسپین کے خلاف. ڈیگو کوسٹا کا اسی میچ میں بڑی اچھی پرفارمنس رہی, انہوں نے 2 گولس کیے. کل رات کو انگلینڈ کے ہیری کین نے 2 گولس کیے, جو انگلینڈ نے اپنا ایک وننگ اسٹارٹ لیا ٹورنامنٹ میں. بیلجیم میں رومیلو لوکاکو کی پرفارمنس بہت اچھی رہی. میسی کی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا, ان کا اسٹارٹ اتنا اچھا نہیں رہا, اسی طرح نیمار کا بھی, دونوں نے ابھی تک ورلڈ کپ پہ گول نہیں کیا ہے. اسی طرح جرمنی کے تھامس مولر, وہ کافی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے میکسیکو کے خلاف. تو اب تک جو مطلب جو ہیڈ لائن گرابنگ پرفارمنس تھی وہ اب تک رونالڈو کی رہی ہے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ دیٹ از ہیپنڈ.
اچھا, تو روس میں آپ موجود ہیں, خود روس میں فیوریٹ کون ہے, کون جیتے گا؟
مطلب ابھی تو جیسے رشیا کا ورلڈ کپ میں یہی ہوتا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اکثر میں جب ریڈ اسکوائر سے گزر رہا ہوتا ہوں تو وہاں دنیا بھر سے فینس, ایون پاکستان انڈیا کے فینس بہت سارے ہمیں ملتے ہیں, اسی طرح بنگلہ دیش سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. سب کے لیے مطلب زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ برازیل فیوریٹ رہے گا, لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا اب تک ٹورنامنٹ میں. ہر ٹیم کے ساتھ ایک ٹریولنگ سپورٹ ہے اور فینس کا جہاں تک خیال ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ رشیا آف کورس آگے تک جائے, اپنے گروپ سے آگے آئے, تاکہ ایک کیونکہ وہ ایک ہوسٹ کنٹری ہیں تو ان کا انٹرسٹ برقرار رہے ٹورنامنٹ میں. اسی طرح ویسے برازیل زیادہ فیورٹس نظر آتے ہیں, لوگوں کو برازیل بہت پسند ہے, جرمنی بہت پسند ہے, تو آف کورس ان دونوں ٹیموں میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی.
اچھا, آپ نے ہلکا سا انڈیا دیا کہ پاکستانی شائقین بھی آئے ہوئے ہیں, انڈین اور بنگلہ دیشی بھی آئے ہوئے ہیں, کتنے ہیں پاکستانی شائقین اندازن وہاں پر؟
ہاں, پاکستانی تو کافی ہیں, مطلب میں ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے تو اگر میں کہوں تو کم از کم ہمارے یہاں سے تقریباً 1,000-2,000 کے قریب فینس ہوں گے.
یہ تھے روس سے صحافی سر امید وسیم. دھیان سے سنیے گا, اس کلوزنگ اناؤنسمنٹ میں آج تمام کے تمام سر کی جھڑی لگی ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے سر عبدالوہاب رفیق, پروڈیوسر تھے سر سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے سر عامر صدیق اور لندن سے سر جے منگانی. تو خادم حسین کو اجازت دیجیے, آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
انڈیا کے زیر انتظام ریاست جموں و کشمیر میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے حکومتی اتحاد ختم کرنے کے بعد وزیراعلی محبوبہ مفتی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یمن کے شہر حدیدہ میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ بندرگاہ پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جاری تنازعوں کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 6,80,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی آئی بی ایم کی جانب سے اپنی نوعیت کی پہلی بحث کا اہتمام کیا گیا جس میں انسانوں کے مد مقابل مصنوعی ذہانت نے حصہ لیا، تاہم مقابلہ برابر رہا۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی تعلقات کو نقصان پہنچانے والے بیانات اور اقدامات سے گریز کرے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔